أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا واتقوا الله إن الله التواب الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
خطبے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک صاحب پھلانگتے ہوئے صفوں کو آگے تک پہنچے جو ممنوع ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے سوائے اس کے کہ آگے جگہ خالی ہو اور بیچ میں سے بھی جگہیں خالی ہوں اور ان خالی جگہوں سے انسان گزر کے اگلی صف کو پورا کرے جو پیچھے آنے والے ہیں ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آگے آنے والوں کو تکلیف دیں اور ان کے کندھوں پر سے گزرتے ہوئے اور کہیں ٹھوکرے مارتے ہوئے آگے آئیں لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ اور بھی زیادہ قابل فکر ہے کہ منتظمین نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا ہوا کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو بیچ میں بیٹھے ہوئے خدام جن کو معلوم ہو کہ ہمارا یہ کام ہے یا انصار بغیر آواز کے بغیر بولے ان کو روک دیں اور یہ بہت اہم بات ہے ایک منظم جماعت کے لیے ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے گزشتہ خطبے میں میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات عفو اور ستار سے متعلق بیان کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ صفات باری تعالیٰ کا نظام ایک بہت ہی گہرا اور مربوط نظام ہے اور ہر صفت ایک دوسری صفت سے ملتی ہے اور رفتہ رفتہ ایک صفت دوسری صفت میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے اور صفت کے ہر کنارے پر ایک اور صفت باری کا تعلق موجود رہتا ہے اس کے برعکس ان صفات کے فقدان سے بعض بدیاں پیدا ہوتی ہیں اور جس طرح صفات حسنہ का आपस में ताल्लुक है, उसी तरह इन सिफात सैया का भी आपस में ताल्लुक है। सिफात बारी ताला अगर किसी जगह को छोड़ दें तो वहाँ एक खला पैदा होता है और वो खला बदियों से भरा जाता है, जिस तरह रोशनी के फुकदान से तारीकी वहाँ पैदा हो जाती है। तो इसलिए इस बात को पेश नज़र रखते हुए इलाही जमातों का फ़र्ज है कि वो सिफात बारी ताला की तरफ बहुत गहरी तवज्जो दें। वही सिफात जब इंसान के सांचों में ढलती हैं तो अख़लाक़ हसना बन जाती हैं, और जब वो इंसान उनसे महरूम रहना शुरू हो जाता है तो अख़लाक़ सैया हो जाते हैं। इस मौके पर मैंने अफ़ और सत्तारी के बरक्स जो सिफात सैये हैं उनको आज के खुतबे के लिए मौजू बनाया है। अफ़व का मतलब माफ़ करना भी है, लेकिन इसके असल माने हैं एक चीज़ को कुलियतन नज़रअंदाज कर देना, गोया वो थी ही नहीं, कोई गोया उसका वजूद ही नहीं था। चुनाचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अफ़व के माने फरमाए हैं उनमें यही मफहूम मिलता है, और अल्लाह ताला को हयादार करार दिया, बेहद हया करने वाला, वो गुनाह करते हुए बंदों पर नज़र रखते हुए भी ऐसा सलूक फरमाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। इस नज़र की हया का नाम दरअसल अफ़व है, और ऐसे शख्स को अफ़व कहते हैं। जिस शख्स में अफ़व नहीं होता वो उसमें दो बीमारियां पैदा होती हैं, जिस तरह अफ़व के नतीजे में सत्तारी पैदा होती है, जो ख़ुद किसी बंदे से अफ़व का सलूक करे उसकी फितरत के ख़िलाफ़ है कि वो उसकी बदियां लोगों तक पहुंचाए। वो तो इतना शर्माता है कि अपने तक भी वो बदियां नहीं पहुंचने देता, इल्म से खुद शर्मा जाता है, कैसे मुमकिन है कि वो दूसरों तक उन बदियों को पहुंचाए। तो अफ़व के नतीजे में सत्तारी पैदा होती है, और अफ़व के फुकदान के नतीजे में दो बदियां पैदा होती हैं बराह रास्त, और एक सत्तारी के फुकदान के नतीजे में पैदा होती है। अफ़व अगर ना हो तो सबसे पहले जन उसकी जगह ले लेता है, यानी जो बुराइयां नज़र नहीं आ रही उनमें भी इंसान जन शुरू कर देता है कि ये भी हो, क्योंकि बुराई देखने का शौक़ होता है, चस्का होता है, लुत्फ़ आता है किसी की बदियां देखने का। तो जब वो बदियां नज़र नहीं आती तो आदत जो गंदी पड़ चुकी है, ये चस्का तो पूरा करना है, फिर वो जन के ज़रिए पूरा किया जाता है कि हाँ ये नज़र तो नहीं आई लेकिन होगी ज़रूर, इसके पीछे ज़रूर कोई ख़राबी मौजूद है जो मुझे नज़र नहीं आई। और जन फिर जन्म देता है तजस्सुस को, आगे बढ़कर इंसान कहता है अच्छा नज़र नहीं आई, होगी तो ज़रूर, तो क्यों ना मैं तलाश करूँ, खोज निकालूँ। और ऐसे लोग दूसरे उनकी बदियां तलाश करने में अपनी उम्र अजीज ज़ाया कर देते हैं। और दूसरे पहलू पर चूँकि सतारी नहीं रहती, अफ़व ना हो तो सतारी हो ही नहीं सकती, सतारी ना होने के नतीजे में फिर ये बदियों को दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और इसके नतीजे में भी फिर दो बदियां आगे पैदा होती हैं, एक गीबत की और एक चुगलखोरी की। गीबत कहते हैं ऐसी बात को जो किसी के गैब में की जाए, यानी गायबाना तौर पर किसी के मुतल्लिक कही जाए और वो बात ऐसी हो कि उससे दूसरे को दुख पहुंचे, अगर वो सुन ले तो उसको तकलीफ़ पहुंचे। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गीबत की तारीफ़ फरमाई उससे साबित होता है कि गीबत इस बात को नहीं कहा जाता कि किसी के मुतल्लिक झूठी बात कहें, गीबत इस बात को कहा जाता है कि सच्ची बात कहें लेकिन वो बात ऐसी हो कि जिसके नतीजे में उसे दुख पहुंचता हो। अगर गायबाना की जाए तो उसका नाम गीबत है, और अगर मौजूदगी में की जाए तो उसका नाम दिलादारी है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस बारे में लिखते हैं कि बाद लोगों का ख्याल है कि गीबत करना तो बुरा है, यानी गायबाना बात नहीं करनी चाहिए, जब उनसे पूछा जाए तो कह देते हैं मैं तो उसके मुंह पर भी कर सकता हूं, तो फरमाया एक और बदी करोगे, पहले तो गीबत कर रहे थे अब दिलाजारी भी करोगे। तो गीबत का ये मफहूम बहरहाल नहीं है कि गायबाना तो ना की जाए लेकिन सामने की जाए। जब दुख से बचाना मकसूद है सोसाइटी को तो लाजमन गायब की बात हो या हाजिर की बात हो दोनों नाजायज़ हैं। और इतनी तफसीली तालीम दी है हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बदियों का रब जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ वहाँ आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पहुँची, या यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस तरफ मबजूल फरमाई और आपने उसके मुतालिक नसीहत फरमाई। चुनाचे गीबत के नतीजे में एक और बुराई पैदा होती है, वो भी दुख पहुंचाने का मफहूम अपने अंदर रखती है, यानी चुगलखोरी। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत तो मना है ही, लेकिन अगर कोई किसी को गीबत करते हुए सुने और वो उस बात को उस शख्स तक पहुंचा दे जिसके मुतल्लिक कही गई थी, तो इस चुगलखोर की मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई किसी की तरफ तीर फेंके और तीर निशाने पर न लगे और वो उसके कदमों में जा गिरे और कोई शख्स उसके कदमों से तीर उठाकर उसके सीने में भोंप दे कि मैंने उसका मकसद पूरा कर दिया। तो चूंकि दिल आज़ारी मना है, बुनियादी जो बात है वो ये है कि दिल आज़ारी मना है, किसी को दुख देना मना है, किसी के गुनाहों पर नज़र रखना मना है, गुनाहों से हयात करने की तालीम दी गई है, इसलिए वो तालीम सब जगह जारी और सारी नज़र आती है, हर जगह वो असर पजीर नज़र आती है। और जहाँ जहाँ इसका फुकदान होता है उसके नतीजे में बदियाँ फूटती हैं और बदियों में भी उसी तरह शाखें दर शाखें बुराइयाँ आगे फूटती चली जाती हैं। ये इतनी अहम चीज़ है कि अक्सर दुनिया के फसाद खुसूसन ख़ानदानी फसाद इसी के नतीजे में पैदा हो रहे हैं। इतना दुख पहुंचाया है हमारे मुआशरे को इस गंदी आदत ने, और ये गंदी आदत ऐसी गहरी इंसानी मिजाज में दाखिल हो चुकी है कि सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सवाल नहीं, तमाम दुनिया में ये गंदी आदत मौजूद है और हर जगह मुआशरे को इसने तबाह कर रखा है। बाहर की दुनिया जो मसरूफ़ हो चुकी है, जो इक्तिसादी लिहाज से आगे बढ़ गई है, जिनके पास वक्त नहीं रहा, उनको भी जब वक्त मिलता है तो वो चुगली ज़रूर करते हैं, रीबत ज़रूर करते हैं, और ख़ुसूसन औरतों में ये मर्ज़ बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए एक आलमी बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि आलमी तौर पर अल्लाह की सिफत अफ़व को धतकार दिया गया है, उससे गफलत की गई है, उससे अजनबियत बरती जा रही है। और जब सिफत अफवी अफ़व से नफ़रत की जाएगी, उसको धतकारा जाएगा, तो जैसा कि मैंने पिछले खुतबे में बयान किया था, अल्लाह ताला का अफ़व उसी हद तक बंदों से कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोग अफ़व नहीं करते वो अफ़व के सुलूक के हकदार नहीं रहते, जो लोग सत्तारी नहीं करते वो खुदा ताला की सिफत सत्तारी के हकदार नहीं रहते, उसकी रहमत और उसकी तजल्ली के हकदार नहीं रहते। तो सारी दुनिया में दो तरह से इनसे गंदी सिफात ने मुसीबत डाली हुई है, आफत ढाई हुई है दुनिया के साथ। एक बरह रास्त ये बीमारियाँ मुआशरे को किस्म किस्म के दुखों में मुबतला कर रही हैं, और एक अल्लाह ताला की रहमत से ये मुआशरा खाली हो जाता है, उसके अफ़व और उसकी सतारी से ये मुआशरा खाली हो जाता है, और इंसान की गलतियों के नतीजे में जो खुदा रहमत का सलूक फरमाता है और उसकी तकदीर ख़ास उसको बचाती है मसाइब से, वो तकदीर ख़ास अमल करना छोड़ देती है। इसलिए बहुत ही अहमियत देनी चाहिए जमात को इन बातों की तरफ। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जो गीबत के मुतल्लिक तालीम दी और इससे मिलती जुलती बुराइयों के मुतल्लिक चंद अहादीस का मैंने इंतखाब किया है, ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज में ही जमात को नसीहत करूँ। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि जानते हो गीबत क्या होती है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, तू अपने भाई का इस अंदाज से ज़िक्र करे जिसे वो पसंद नहीं करता। अर्ज़ किया गया कि हुज़ूर का क्या ख्याल है कि अगर वो बात जो मैंने कही है मेरे भाई में पाई जाती हो? तो आपने फरमाया कि अगर वो बात जो तूने कही है تیرے بھائی میں موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی ہے، اگر موجود نہیں تو تو نے تو اس پر بہتان باندھا ہے۔ اس لیے بہتان اور غیبت کا فرق ملحوظ رکھیں ہمیشہ۔ غیبت جھوٹی بات کو نہیں کہتے، غیبت سچی بات کو کہتے ہیں، لیکن وہ سچی بات جو دکھ دینے والی ہو۔ اس ضمن میں بسا اوقات آپس کی بحث کے دوران آپ یہ فکرہ بھی سنیں گے دو لڑنے والوں کے درمیان کہ میں جھوٹ بولوں، جو میں نے سچی بات ہے وہ منہ پہ کہہ دی ہے، میری عادت ہے میں بڑا صاف گو ہوں اور سچی بات منہ پہ مارتا ہوں۔ ایسے صاف گو پر خدا تعالیٰ کے رسول نے لعنت ڈالی ہوئی ہے اور فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب اس کو پکڑ لے گا، اور بڑی سخت تحذیر فرمائی ہے، بڑی سخت اس کے متعلق انذار کی پیشگوئی کی ہے اور نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے صاف گو لوگوں سے قیامت کے دن کیا سلوک ہوگا۔ تو سچ کا یہ مطلب، یہ تصور بالکل جھوٹا اور باطل اور جہلانہ تصور ہے کہ جو بات دکھ پہنچانے والی ہو کسی کے منہ پہ ماری جائے۔ ایسے صاف گو لوگ خدا کو بالکل پسند نہیں ہیں، اس لیے جماعت احمدیہ میں ایسے صاف لوگ نہیں چاہیے ہمیں، ایسے صاف گو لوگ ہمیں تو ویسے صاف گو لوگ چاہیے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان سے زیادہ صاف گو کون ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دکھوں کی باتیں لوگوں تک پہنچانے سے اعتراض فرماتے تھے اور اس سے منع فرمایا کرتے تھے، اور دکھوں کی باتیں لوگوں تک کرنے سے، لوگوں کے متعلق کرنے سے اعتراض فرماتے تھے اور ان سے منع فرماتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے اور اگر موجود نہیں تو تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد درج ہے کہ جس کے پاس اس کے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کا اندفاع کر کے اس کی مدد نہ کرے حالانکہ وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، تو اس کا گناہ دنیا اور آخرت میں اسے بھی پہنچے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو سنی ہے صرف غیبت، ہم نے تو حصہ نہیں لیا، خود کسی کے خلاف برائی نہیں کی۔ ان کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی گناہ سے حصہ پا لیا، اگر تم سنتے ہو اور منع نہیں کرتے اور برا نہیں مناتے یا اپنے بھائی کا دفاع نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں غیبت کے گناہ میں تم بھی حصے دار ہو گئے۔ پھر سنن ابی داؤد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں، تو اس نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ یہاں تجسس کا بھی ذکر فرما دیا، کسی کے متعلق ایسی باتوں کی تلاش کرنا کہ وہ بے آبروئی کا موجب بنے اور پھر غیبت کر کے لوگوں تک پہنچانا، یہ برائیاں اتنی خطرناک ہیں کہ ان کی سزا جو خدا تعالیٰ نے تجویز فرمائی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے روز دکھائی گئی۔ مسند احمد بن حنبل ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیوب اور ان کی کمزوریوں کا پیچھا نہ کیا کرو، ان کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، کیونکہ جو شخص ان کی کمزوریوں کا پیچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری اور اس کے عیب کو اس طرح ظاہر فرما دے گا کہ اسے خود اس کے گھر ہی میں رسوا کر دے گا۔ اس مضمون کی ایک حدیث میں نے گزشتہ خطبے میں بھی بیان کی تھی، اس میں جو زائد پرلطف بات ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اے بدو لوگوں جو بظاہر ایمان لائے ہو، کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، تمہارے دلوں میں تو ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا، داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کی ایک تعریف، وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ان کی تعریف آن حضور فرماتے ہیں کہ وہ غیبت کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو لوگ اپنے بھائیوں کی برائیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے غیبت, اس سے آپ اندازہ کریں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کی اور بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں, ان اعمال سے ان کو پہچان لو. وہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ بھائی کی بدیوں کی تلاش میں رہنے والے اور ان کا تجسس کرنے والے لوگ ہیں. اور فرمایا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور اس کی سزا دے گا. پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے کی ضد میں قیمتیں نہ بڑھاؤ, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ بیان کرو, کسی کے سودے پر سودا نہ کرو, ایک دوسرے کے بھائی رہ کر اللہ کے بندے بنو. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے, نہ اس کی توہین کرتا ہے. تقوی کا مقام دل ہے. آپ نے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا انسان کی شر اور اس کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقارت سے دیکھے. ہر مسلمان پر حرام ہے کہ وہ کسی مسلمان کا خون بہائے یا اس کا مال ضائع کرے یا اس کی آبرو ریزی کرے. حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ غیبت اور چغل خوری ایمان کو اس طرح کاٹ چھانٹ دیتے ہیں جس طرح چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے سامنے درختوں کی شاخیں کاٹ کر ان کے سامنے ڈالتا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو ایسا درخت جس کو چرواہے نے کاٹ کر بھیڑ بکریوں کے سامنے ڈالا ہو تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں. ایک دفعہ سندھ میں میں اپنے زمین کے دورے پر گیا تو میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ جو ارد گرد باڑوں کے طور پر درخت تھے وہ پہچانے نہیں جاتے تھے. شاخیں بری طرح کٹی ہوئیں, عجیب بے رونقی کا عالم تھا. یوں لگتا تھا جیسے کوئی وبال پھیر گیا ہے ان کے اوپر. تو میں نے مینیجر سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ان درختوں کو, یہ تو لگتا ہے کہ ان پہ قیامت ٹوٹ گئی ہے اور فصلیں ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اس نے بتایا کہ میں نے چرواہوں کے پاس ان کو اس طرح اس شرط پر بیچا تھا کہ تنے باقی رہ جائیں اور سبزی اس کی اتار لیں. تو سبزی کے ساتھ وہ ٹہنیاں بھی وہ اتار کے لے گئے. اس طرح چرواہے کرتے ہیں درختوں کے ساتھ جب ان کو موقع مل جائے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نقشہ کھینچا کہ جو غیبت کرنے والے اور چول خوری کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ایمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اور پھر اس کی تفصیل ایک اور جگہ اس طرح بیان فرمائی کہ انسان اپنے اعمال نامہ کو قیامت کے دن کھلا ہوا لائے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب, میری فلاں فلاں نیکیاں کہاں گئیں, وہ بھی تو میں نے کی تھیں. جس طرح آپ اپنا بہی کھاتا دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں, جو اس کو کھاتا ملے گا اعمال کا, وہ اس میں بہت سی اپنی خوبیاں بہت سی نیکیاں درج شدہ نہیں پائے گا. تو اپنے رب سے عرض کرے گا کہ یا اللہ, مجھے تو یاد ہے میں نے یہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا, وہ تو تیری طرف سے لوگوں کی غیبت کرنے کے نتیجے میں مٹا دی گئی تھی. کیسی پیاری مثال دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس طرح چرواہا درختوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے بھیڑ بکریوں کو ڈالنے کے لیے, وہی غیبت کرنے والے اپنے ایمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. ان میں سبزی اور رونق بھی رہتی, اگتی تو ہیں شاخیں لیکن وہ کاٹ کر پھینک دی جاتی ہیں. اسی طرح اپنے ہاتھ سے یہ لوگ اپنی نیکیوں کو تباہ کر لیتے ہیں. پھر حضرت ابن عباس کی مشکات میں یہ روایت درج ہے کہ دو آدمیوں نے ظہر یا عصر کی نماز ادا کی, وہ دونوں روزہ دار تھے. جب حضور نماز ادا فرما چکے تو آپ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا اپنا وضو دوبارہ کرو اور نماز پڑھو, اور یہ روزہ بھی پورا کرو اور اس کے عوض ایک اور روزہ بھی رکھو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا تم نے فلاں کی غیبت کی ہے. اب جو قیامت کے دن جو خدا سلوک فرمائے گا وہ دنیا میں کس طرح رونما ہو رہا ہوتا ہے واقعہ, اس کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچ دیا. احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا مربوط مضمون ہے اور حدیث کی صحت کے لیے یہ اندرونی گواہی سب سے قوی گواہی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں. ایک بڑا گہرا مضمون ہے نظم و ضبط کا، اور کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں. کلام نبوی پہچانا جاتا ہے اپنی شکل صورت سے، اپنی اندرونی اور بیرونی خوبیوں سے. تو دیکھیے کس طرح سارا مضمون ایک دوسرے کے ساتھ ملتا چلا جا رہا ہے. ایک موقع پر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ غیبت ذرا سے بھی بری حرکت ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے، یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ نے فرمایا، آدمی زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اسے بخش بھی دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو نہیں بخشتا جب تک کہ وہ نہ بخشے جس کی غیبت کی گئی. یہ پہلو ہے جس پہلو سے غیبت زنا سے بھی بری بن جاتی ہے. انسان کا واسطہ صرف رب سے رہے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے. اتنا خوف ایک معنوں میں تو صرف اللہ ہی کا ہے، لیکن وہ رحم کرنے والا، اتنا بخشنے والا ہے کہ انسان اپنے رب سے رحم اور بخشش کی بہت زیادہ امید رکھ سکتا ہے بنسبت ایک انسان کے. بعض دفعہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر بخشش کا معاملہ چلا جائے تو وہ تو خون چوس جائیں اور کبھی بخشنے کے اوپر آمادہ نہ ہوں. اس لیے ان معنوں میں وہ گناہ جن کے بخشنے کا معاملہ انسانوں کے ہاتھ میں چلا جائے وہ بہت برے گناہ ہیں، ان گناہوں کے مقابل پر جن گناہوں کے بخشنے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں رہتا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ غیبت کر بیٹھے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ اور روز کرتے ہیں اور بطور چورن استعمال کیا جاتا ہے غیبت کو، ان کے لیے اب کفارہ کیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع پہ کیا روشنی ڈالی ہے؟ تو آن حضور فرماتے ہیں، یہ مشکات المصابیح کی سے حدیث لی گئی ہے اور انہوں نے بحقی سے لی ہے آگے، کہ حضرت انس نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو اس شخص کے لیے بخشش طلب کرے جس کی تو نے غیبت کی ہے اور اس کے لیے دعا مانگتا رہے، اللہم اغفر لنا ولہ. باقی عمر اگر غیبت کے بد اثرات سے بچنا ہے تو پھر اس کے لیے دعا کی طرف متوجہ ہوں. اور یہ ایک بہت ہی عمدہ ذریعہ اصلاح ہے، یعنی صرف کفارہ ہی نہیں بلکہ غیبت سے بچنے کی ایک بہت ہی پیاری ترکیب ہے. ورنہ جس کو غیبت کا چسکا پڑ چکا ہو اس کا اس سے باز رہنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن جس شخص کی غیبت آپ کرتے ہیں زیادہ، اس شخص کے لیے اگر دعا شروع کر دیں اور بطور کفارے کے دعا شروع کر دیں تو وہ دعا آپ کی اندرونی کیفیت کو بدل دے گی. یہ ممکن ہی نہیں رہے گا آپ کے لیے فطرتاً کہ ایک طرف آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہوں اپنی بخشش کی خاطر اور دوسری طرف اس کی غیبت بھی کر رہے ہوں. تو ایک بہت ہی پاکیزہ ترکیب ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، کفارہ بھی ہے اور برائیوں سے بچنے کا ایک علاج بھی ہے. آخر پر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، غیبت کرنے والے کی نسبت قرآن کریم میں ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. عورتوں میں یہ بیماری بہت ہے، آدھی رات تک بیٹھی غیبت کرتی ہیں اور پھر صبح اٹھ کر وہی کام شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے. وہ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خود ترجمہ فرمایا ہے، میں وہ ترجمہ بھی پڑھ کے سنا دوں. میں نے وہ جو آیت تلاوت کی تھی وہ یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. آیت کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یہ ہے، بدگمانی کی باتیں مت کرو اور نہ عیبوں کو کریت کریت کر پوچھو، ایک دوسرے کا گلہ مت کرو، کسی کی نسبت وہ بہتان یا الزام مت لگاؤ جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، और याद रखो कि हर एक उज्व से मुआखजा होगा और कान आंख दिल हर एक से पूछा जाएगा। हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम फरमाते हैं, दिल तो अल्लाह ताला की संदूकची होता है और इसकी कुंजी उसके पास होती है, किसी को क्या खबर कि उसके अंदर क्या है। तो खामखा अपने आप को गुनाह में डालना क्या फ़ायदा। हदीस शरीफ में आया है कि एक शख्स बड़ा गुनाहगार होगा, खुदा ताला उसको कहेगा कि मेरे करीब हो जा, यहाँ तक कि उसके और लोगों के दरमियान अपने हाथ से पर्दा कर देगा और उससे पूछेगा कि तूने फलां गुनाह किया, लेकिन छोटे छोटे गुनाह गिनाएगा। वो कहेगा हाँ ये गुनाह मुझसे हुए हैं, या मेरे अल्लाह ये गुनाह भी मुझसे हुए हैं। तो खुदा ताला फरमाएगा कि अच्छा, आज के दिन मैंने तेरे सब गुनाह माफ़ किए और हर एक गुनाह के बदले 10-10 नेकियों का सवाब दिया। तब वो बंदा सोचेगा कि जब इन छोटे छोटे गुनाहों का 10-10 नेकियों का सवाब मिला है तो बड़े बड़े गुनाहों का तो बहुत ही सवाब मिलेगा। ये सोचकर वो बंदा खुद ही अपने बड़े बड़े गुनाह गिनाएगा कि ऐ खुदा, मैंने तो ये गुनाह भी किया था और ये गुनाह भी किया था और ये भी किया था। तब अल्लाह ताला उसकी बात सुनकर हंसेगा और फरमाएगा कि देखो, मेरी मेहरबानी की वजह से ये बंदा ऐसा दलेर हो गया है कि अपने गुनाह खुद ही बतलाता है। फिर उसे हुक्म देगा कि जा बहिश्त के 8 दरवाजों में से जिससे तेरी तबीयत चाहे दाखिल हो जा। तो क्या खबर है कि खुदा ताला का उससे क्या सलूक है या उसके दिल में क्या है। इसलिए रिबत करने से बकुल्ली परहेज करना चाहिए। ये जो हदीस है इससे पहले एक और रवायत से भी आई है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, और वहाँ भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तारी से कायम किया था इसका ताल्लुक। फरमाया था जो शख्स दुनिया में सत्तारी से पेश आता है और लोगों के गुनाहों का जिक्र नहीं करता दूसरों से और पर्दापोशी से काम लेता है, उसके साथ खुदा यह सलूक फरमाएगा। एक और हदीस में एक और तरह यही रिवायत बयान हुई है, यही मज़मून एक और तरीक पर बयान हुआ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम ने वो मज़मून पेश नज़र रखा और आखिर पर गीबत का मज़मून इससे बांधा है बड़े अजीब तरीक पर। आपका मंशा मुबारक ये है कि अल्लाह ताला का दिलों से अपना एक ताल्लुक और एक सलूक है और वो दिलों की अंदरूनी कैफियात को जानता है। तुम्हें बसा औकात एक इंसान के गुनाह तो नज़र आ जाते हैं लेकिन तुम्हें यह पता नहीं कि वो गुनाहगार आदमी अपने दिल में क्या क्या मोहब्बतें अपने रब से रखता है और क्या क्या आजजी करता है और किस किस तरह प्यार से उसकी रहमत के कदम चूमता है और अर्ज करता रहता है कि ऐ खुदा मुझसे अफ़ का सलूक फरमा। तो दिलों के मालिक तुम नहीं हो, दिलों का मालिक रब्बुल आलमीन है, जो अफूव है, जो सत्तार है, जो गफूर है, जो रहीम है। वो बाज़ दफ़ा ऐसे गुनाहगार लोगों के दिलों के पर नज़र रखते हुए उनकी बाज़ मख्फी खूबियों पर निगाह करते हुए ये फैसला भी फरमा लेता है कि इनकी नेकियों ही का नहीं इनकी बदियों का भी मैं अजर दूंगा और अच्छा अजर दूंगा। और तुम अपनी बदबख्ती में उसके मुतलिक बुरी बातें कहते रहते हो, बुरे बुरे लफ्ज़ बोलते रहते हो, उसके मुतलिक दिल आज़ारी की कोशिश करते रहते हो, तो जिस दिल पर खुदा की ऐसी प्यार की नज़र भी पड़ सकती है, क्यों तुम गुनाह में मुलव्वस होकर उस दिल के मुतलिक बुरी बातें कहते हो। यह है मारिफत का नुक्ता जिसको हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने बयान फरमाया, अगरचे बज़ाहिर ये बेजोड़ बात नज़र आती है जो सरसरी नज़र से इस बात को देखे कि उस मज़मून का गीबत से क्या ताल्लुक़ है। इसलिए जमात अहमदिया को इन बारीक बातों पर नज़र रखना चाहिए। जो खौफ से डरने वाले लोग हैं उनके लिए वो हदीस काफ़ी है कि क़यामत के दिन उन लोगों से क्या सलूक होगा, और जो नरमी और मोहब्बत और प्यार से मानने वाले लोग हैं वो इन बातों पर निगाह करें। हम तो अल्लाह ताला की रहमत के भूखे और उसके फ़कीर हैं, और कोई इंसान नहीं है बड़े से बड़े आमाल वाला भी जो अल्लाह ताला की रहमत से मुस्तग़नी हो सके, उसकी बख्शिश से मुस्तग़नी हो सके। इसलिए इन बातों पर नज़र करके ही इन बदियों से बाज रहने की कोशिश करें, इनको छोटा ना समझें। अहद बैत में भी ये बात दाखिल है कि मैं गीबत नहीं करूँगा, मैं बदज़नी नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसा चस्का है, ऐसी मुसीबत है ये बीमारी कि घर घर में सीने सीने में दाखिल हुई हुई है, और اتنی عادت ہے خصوصاً عورتوں میں کہ وہ برداشت نہیں ہوتا ان سے کہ کسی کی برائی دیکھیں یا سنیں اور وہ آگے نہ پہنچائیں. دیکھ کر پہنچانا بھی بہت بری بات ہے لیکن سن کر پہنچانا تو افک بھی بن جاتا ہے اور غیبت بھی بن جاتی ہے. اور پھر چسکے پورے کرنے کے لیے وہ پھر زن بھی کرتی ہیں اور من گھڑت باتیں بنا کر بہتان میں بھی داخل ہو جاتی ہیں. اور یہ بیماری مردوں میں بھی آتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کا بہت برا حال ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ یہ بیماریاں قومی شکلیں بھی اختیار کریں گی اور جب یہ قومی شکلیں اختیار کر جائیں گی اور قوموں کے تعلقات میں داخل ہو جائیں گی تو پھر انسان کی ہلاکت کا سامان کیا جائے گا. اور تمام دنیا میں نہایت ہی ہولناک آلات کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی جو خوفناک آگ کی شکل میں دنیا پر لپکے گی اور دنیا کو تباہ و برباد کر دے گی. اور اس بد انجام کا تعلق اللہ تعالیٰ نے غیبت اور چغل خوری اور دل آزاری کے ساتھ رکھ دیا ہے. تو اس لیے کوئی معمولی بات نہ اس کو سمجھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے ذرا تھوڑا سا لطف اٹھا لیا چند باتیں کسی کے متعلق کہہ کر. یہ انفرادی بیماریاں قومی بن جاتی ہیں, معاشرتی بن جاتی ہیں, پھر آگے پھیل کر بین الاقوامی تعلقات میں داخل ہو جاتی ہیں جیسا کہ اب ہو چکی ہیں. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ ایٹم بم ایجاد ہوگا جس کے متعلق ایک پوری سورت موجود ہے قرآن کریم میں, مختصر لیکن بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کرنے والی. تو اس لیے آپ کو بہت ہی مضبوط ارادے کے ساتھ اور قوی فیصلے کے ساتھ ان بدیوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. شروع میں بہت تکلیف ہوگی کیونکہ عادت گندی سے گندی چیز کی بھی ہو جب وہ عادت پوری نہ ہو تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ حیران ہوتے ہیں یہ افیمیوں کو کیا ہو گیا ہے, کیا بیہودہ سی چیز ہے, کڑوی گندی مکروہ سی چیز اور آتے ہیں اس کے نتیجے میں بگڑنے والی لیکن مرتے جاتے ہیں افیم کے بغیر. تو عادت کسی چیز کی ہو, گندی سے گندی چیز کی بھی ہو, جب وہ عادت چھٹتی ہے تو بڑا تکلیف کا زمانہ ہوتا ہے. اس لیے میں جانتا ہوں کہ تکلیف ہوگی سب کو شروع میں, لیکن اس تکلیف کا علاج آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. جب غیبت کو دل چاہے تو اپنے بھائیوں کی برائی کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا کیا کریں, اور دعا ایک لذت بخشے گی آپ کو. اس دعا کے نتیجے میں آپ کے اندر عظمت کردار پیدا ہوگی, آپ کے دل کو تسکین حاصل ہوگی. اور چونکہ خلا نہیں رہ سکتا, صرف بدی کو دور کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا, اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعاؤں کے ذریعے ان بدیوں کو دور کریں, اور ان بھائیوں کے لیے دعا کے ذریعے بدیوں کو دور کریں جن بھائیوں کو آپ کی زبانیں اور آپ کے زن نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر یہ بیعت کی جاتی ہے کہ میں بدزنی نہیں کروں گا, میں غیبت نہیں کروں گا, بہت سے بدقسمت اس شخص کو بھی بدزنی اور غیبت سے الگ نہیں رکھتے. چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں پڑھ کر بھی بدزنی شروع کر دیتے ہیں. کوئی مقدمے کا فیصلہ ہو تو کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے یک طرفہ بات سنی ہے اس لیے یہ فیصلہ ہمارے خلاف دے دیا, فلاں خاندان سے تعلقات تھے اس لیے اس نے ہمارے خلاف یہ فیصلہ دے دیا. تو ایسی بلا ہے بدزنی کہ جس ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے کہ ہم بدزنی نہیں کریں گے اور غیبت نہیں کریں گے, اسی ہاتھ کو بدزنی کے چاقوں سے کاٹا جاتا ہے. تو اس لیے بہت مستعد ہونے کی ضرورت ہے اور بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. ایک مہم کا عالمی سطح پر جماعت کو آغاز کر دینا چاہیے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے اور بدزنی نہیں کریں گے اور تجسس نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
گزشتہ دو خطبات میں میں نے دعا کی طرف توجہ دلائی تھی، آج پھر انہی دعاؤں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. ایک تو بارش کے لیے دعا جاری رکھیں اپنے ملک کے لیے بھی اور دوسرے دنیا کے ممالک کے لیے بھی جہاں خشک سالی ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے. گزشتہ جمعہ جو ہم نے دعا کی تحریک کی تھی، خاص طور پر غانا کے متعلق بہت ہی فکر تھی، وہاں جماعتیں بھی بڑی تعداد میں ہیں اور بڑے دردناک واقعات وہاں سے مل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ اتوار کو غانا سے چلی ہوئی تار موصول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وسیع بارش فرمائی ہے ملک میں، اور بہت دل خوش ہوئے ہیں اس بارش سے. تو ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہیں، اور جن ملکوں میں ابھی بارش نہیں ہوئی ان کے متعلق دعا جاری رکھیں. اسی طرح عربوں کے متعلق بھی خاص طور پر دعا جاری رکھیں کہ بہت ہی پیار اور محبت ہونی چاہیے عرب قوم کے لیے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم سے تشریف لائے. اگر سچا عشق ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ کی قوم سے تو محبت ایک طبیعی بات ہے، فطرتی عمل ہے. کہتے ہیں لیلہ کے کتے سے بھی مجنوں کو پیار تھا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم قوموں سے ہمیں پیار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے عربوں کے لیے بالخصوص بہت درد سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حالات بدل دے اور ان کی طرف سے ہم خوشیوں کی خبریں پائیں.
عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.